الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب رہی یہ بات کہ جو شخص نماز فجر یا کوئی بھی دو ہی رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہو، اس کا تو یہی قعدہ اخیرہ بھی ہے، لہذا وہ درود شریف اور دعا کرنے کے بعد سلام پھیر دے. لیکن جو نہ ہو اور اسے قعدہ اولا یا تشہد اول بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے، تو اب اس کے سامنے دو ہی صورتیں ہوں گی. پہلی یہ کہ پورے طور پر اٹھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے کہ میں نے تشہد اول کے لیے قعدہ کرنا یا بیٹھنا تھا، تو وہ وہیں سے واپس بیٹھ جائے. اس سے اس پر سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا. اور پوری طرح کھڑے نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس نے قعدہ اولا کیے بغیر بھول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہا اور وسط قیام یا رکوع کسی کیفیت تک پہنچ گیا، لیکن ابھی نہ تو اس کے گھٹنے قیام کی طرح سیدھے ہوئے تھے اور نہ ہی کمر سیدھی ہوئی تھی، بلکہ نیم قیام کسی حالت ہی تھی کہ اسے قعدہ یاد آ گیا، تو وہ وہیں سے بیٹھ جائے، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پوری طرح کھڑے ہو جانے تک اسے یاد نہیں آیا اور جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو یاد آ گیا کہ مجھے تو قعدہ کرنا تھا، وہ اب بیٹھے نہیں بلکہ بقیہ نماز مکمل کرے اور تشہد و درود شریف اور دعا کرنے کے بعد، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کرے اور پھر سلام پھیر لے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اسی طرح کیا تھا. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک امام حاکم، تاریخ دمشق ابن عساکر، صحیح ابن حبان، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد و شافعی، موطأ امام مالک، تاریخ امام بخاری، شرح سنہ بغوی، المنتقى ابن الجارود، معانی الآثار طحاوی، اور صحیح ابی عوانہ میں حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی رکعتین الاولیین لم یجلس فقام الناس معاہ حتی اذا قضى الصلاۃ وانتظر الناس تسلیمہ کبر وہو جالس فسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے درمیانہ قعدہ نہیں کیا بلکہ کھڑے ہو گئے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے. بعد میں جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. اس حدیث کی بعض روایات مثلا صحیح ابن خزیمہ، سنن نسائی اور مستدرک امام حاکم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سبحان اللہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھول پر متنبہ کیا، لیکن آپ بیٹھے نہیں کیونکہ آپ پوری طرح کھڑے ہو چکے تھے. اسی سلسلہ میں بعض دیگر احادیث بھی ہیں، مثلا ابو داود و ابن ماجہ، دار قطنی اور سنن کبرا بیہقی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اذا قام الامام فی الرکعتین، اگر امام دو رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، اگر وہ سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد کر لے کہ میں بھول رہا ہوں تو وہ بیٹھ جائے، فَإِن اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، اور اگر وہ کھڑا ہو چکا ہو تو اب نہ بیٹھے، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کر لے. جبکہ ایک روایت میں ہے اذا استتم احدکم قائما فلیصلی، جب تم میں سے کوئی سیدھا کھڑا ہو چکا ہو تو وہ نماز پڑھنے لگے، ویسجد سجدتی السہو، اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لے، وان لم یستتم قائما، اور اگر پورا سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو، فلیجلس، تو وہ واپس بیٹھ جائے، ولا سہو علیہ، اور اس پر کوئی سہو بھی نہیں ہے.
اور قعدہ اولیٰ کے مسائل ذکر کیے جا چکے ہیں، لہذا جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع دین کرنا یہاں بھی سنت اور ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں امام صاحب نے ایک باب یوں قائم کیا ہے، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنے کا بیان. اور اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی وہ حدیث لائے ہیں جو کہ صحیح بخاری کے علاوہ جز رفع الیدین امام بخاری، سنن ابی داود اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، جس میں حضرت نافع اور عبیداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع دین کرتے، واذا رکع رفع یدیہ، اور جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے، واذا قال سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدا کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع دین کرتے، واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، اور جب دو رکعتیں مکمل کر کے کھڑے ہوتے تب بھی رفع دین کرتے. اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہے ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع قرار دیا ہے. ایسے ہی جز رفع الیدین امام بخاری، ابو داود اور بقول امام منذری سنن اربعہ، نیز مسند امام احمد، سنن دارقطنی و بیہقی، معنی الآثار طحاوی، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آغاز نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والی رفع دین کے بعد آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رفع یدیہ کذالک وکبر، جب آپ دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے اور تکبیر کہتے. یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کی استنادی حیثیت پر بحث رفع دین کے قائلین کی چھٹی دلیل کے ضمن میں ذکر کی جا چکی ہے. اسی طرح ابو داود، ترمذی، ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، اسی طرح سنن دارمی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی 10 صحابہ کے مابین نماز نبوی کا طریقہ بیان کرنے والی معروف حدیث میں بھی ہے ثم اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں سے اٹھے تو آپ نے رفع دین کی یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے ما زادہ ابن عمر و علی و ابو حمید فی عشر من الصحابہ من الرفع عند القیام من الرکعتین صحیح. حضرت ابن عمر، حضرت علی اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہم نے 10 صحابہ کرام کے مابین دو رکعتوں کے بعد رفع دین کا جو اضافہ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے. اور آگے لکھا ہے وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ اہل علم سے زیادہ مقبول ہوتا ہے. جبکہ مسلمانان پاک و ہند کے یہاں برابر قابل احترام اور معروف پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں نہ صرف پیر بلکہ پیران پیر یا پیر پیراں بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے نام کی 11ویں بھی پکائی اور بانٹی جاتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ نماز میں 25 ہیئتیں ہیں اور پھر انہی میں سے اس رفع دین کو بھی شمار کیا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ والی، رکوع سے پہلے والی اور رکوع کے بعد والی رفع دین کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے. اور اس موضوع کے آخر میں یہاں آپ کی توجہ اس افسانے کی طرف بھی مبذول کروانا ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، اور وہ یوں کہ رفع دین کی سنیت و مشروعیت کو مشکوک بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ رفع دین شروع اسلام میں اس لیے مشروع ہوئی تھی کہ لوگ اپنی بغلوں میں بت چھپا کر لے آتے تھے اور اسی طرح وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ یہ بات نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث نبوی سے ثابت ہے، بلکہ یہ نہ خلفۂ راشدین میں سے کسی نے کہی ہے اور نہ ہی آثار صحابہ میں ہے رضی اللہ عنہم۔ تابعین کرام، تبع تابعین اعظام اور چاروں آئمہ مجتہدین رحمہم اللہ میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور جب ان سب میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں تو پھر یہ ایک بے سر و پا کہانی اور تبع زاد افسانہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود مانعین رفع دین میں سے بھی کسی محقق عالم کی کتاب یا خطاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لہذا صحیح بخاری شریف جیسی کتب میں وارد احادیث کے مقابلہ میں ایسے افسانوں سے دل کو بہلانا اس دور علم و ضیاء کے لوگوں کی شان نہیں۔ ویسے بھی اس طرح کے قصے اور کہانیاں مقام صحابہ رضی اللہ عنہم کے منافی ہیں، کیونکہ اس طرح تو ان کی نسبت بدظنی کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور پھر یہ بات تو عقلی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص تکبیر اولی کے وقت کانوں تک ہاتھ لے جانے کے باوجود اپنی بغلوں سے بت گرنے نہیں دیتا تو وہ بعد والے مواقع پر بھی تو وہی تدبیر اختیار کر سکتا ہے جو اس نے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنائی تھی۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس مسئلہ میں بھی دیگر کئی مسائل کی طرح آئمہ کرام اور محدثین اعظام رحمہم اللہ کے مابین عہد قدیم سے اختلاف رائے چلا آ رہا ہے، مگر ان میں سے کسی کے یہاں بھی ایسے پادر ہوا دلائل کی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال اب تیسری رکعت کو یوں مکمل کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ چار سنتیں یا نفل ہوں تو ان چاروں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت بھی پڑھی جاتی ہے، جبکہ فرضوں کا معاملہ ان سے کچھ مختلف ہے۔ مغرب کی تیسری اور ظہر و عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے، قل ھو اللہ احد یا دوسری کوئی سورت نہیں ملائی جاتی۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن ابی داود میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرا فی الظہر وفی روایت للبخاری والعصر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دو سورتیں پڑھتے تھے، وفی الرکعتین الاخریین بفاتحۃ الکتاب، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتے جائیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ قرات فرما لیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض احادیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داود، نسائی اور مسند احمد میں مختلف طرق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعہ قدر ثلاثین آیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں تقریباً 30 آیات پڑھتے تھے، اور آگے ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں اس کا نصف یعنی 15 آیات پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں جو 30-30 آیات کی قرات ہے اور آخری میں اس کا نصف یعنی 15-15 آیات کی، اور سورہ فاتحہ کی تو کل 7 ہی آیتیں ہیں، یہ چیز اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آپ آخری دو رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ قرات فرما لیا کرتے تھے۔ جبکہ صحیح مسلم، ابو داود اور مسند امام احمد میں ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فَحَذَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ أَلِفْ لَام مِيم تنزيل السجدہ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر و عصر کے قیام کا اندازہ کیا کرتے تھے. ہم نے آپ کی پہلی دو رکعتوں کے قیام کا اندازہ سورہ سجدہ کے بقدر کیا. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ, اور آخری دو رکعتوں میں اس کا نصف. اور اس حدیث سے بھی پہلی حدیث کی طرح ہی استدلال کیا جاتا ہے, کیونکہ سورہ سجدہ کی 30 آیات ہیں, پہلی دو رکعتوں میں جب 30-30 آیات ہوں گی تو آخری دو میں 15-15, اور یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ مزید قراءت کیے بغیر ممکن نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنے والی اور مزید کچھ قراءت کرنے والی دونوں طرح کی احادیث اس مسئلہ میں شری نہیں. البتہ صرف سورہ فاتحہ والی اپنے موضوع پر زیادہ ظاہر ہے, جبکہ کچھ قراءت والی میں اندازہ و تخمینہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی خبر نہیں ہے. ہاں, ان کے بقول بھی اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل مبارک تو آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا تھا, لیکن کبھی کبھی آپ اس پر مستزاد کچھ قراءت بھی فرما لیا کرتے تھے, جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بتا رہی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک قول میں آخری دو رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ قراءت کرنا مستحب ہے. منتقل اخبار کی شرح نین الاوتار میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی اول الذکر حدیث کی شرح میں امام شوقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, الحدیث یدل علی استحباب التطویل فی الاولیین من الظہر والاخریین منہ. یہ حدیث ظہر کی پہلی دو رکعتوں اور آخری دو رکعتوں میں بھی کچھ طوالت کے استحباب کی دلیل ہے. لئن الوقوف فی کل واحدۃ من الاخریین منہ مقدار 15 آیا یدل علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بزیادۃ علی الفاتحہ. کیونکہ آخری دو رکعتوں میں بھی 15 آیات کی بقدر آپ کے تلاوت کا اندازہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے زیادہ کچھ پڑھا کرتے تھے. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا 7 آیات, کیونکہ سورہ فاتحہ صرف 7 آیتیں ہیں. بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں امیر سنانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث, جو کہ روایت و درایت ہر دو اعتبار سے راجے ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے. البتہ دونوں طرح کی احادیث چونکہ صحیح ہیں, لہذا ان میں یوں جمع مطابقت ممکن ہے کہ آپ کبھی صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے ہوں اور کبھی مزید کچھ آیات کی قراءت بھی فرما لیتے ہوں. اس طرح یہ قراءت ایسی سنت ہوگی جسے کبھی اپنایا جائے گا اور کبھی چھوڑا جائے گا. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا رجحان تو عدم جواز کی طرف ہی لگتا ہے, لیکن اگر کوئی قراءت کی بجائے قرآن کی بعض آیات محض دعا کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد آخری رکعتوں میں پڑھ لے تو اس میں وہ بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے. انہوں نے اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا, اگر کوئی چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آخری رکعتوں میں قرآنی دعاؤں پر مشتمل کوئی آیت یا آیات پڑھ سکتا ہے. اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی ہیں, وہ آخری رکعتوں میں قراءت کے قائل تھے. چنانچہ سنابہی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا, میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی, میں ان کے بہت قریب تھا, میں نے سنا کہ انہوں نے آخری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پڑھی جس کا آغاز یوں ہوتا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا. اور یہ آیت چونکہ ایک قرآنی دعا بھی ہے, اسی لیے حنابلہ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ قراءت بنیت دعا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے.
اسی سلسلہ میں دیگر بعض کبار محدثین کرام نے صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر کتب میں مروی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مزید آیات کی قراءت بھی سنت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور اس میں نماز ظہر اور غیر ظہر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض کبار علماء فقہاء احناف کا بھی یہی مسلک ہے، چنانچہ متاخرین علماء احناف میں سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے التعلیق الممجد علی موطا امام محمد میں لکھا ہے وَلَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِ، اگر کوئی شخص آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ قرات کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لما ثبت فی صحیح مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیا وفی الاخریین قدر 15 آیا، کیونکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں 30 آیات کے بقدر اور آخری دو رکعتوں میں 15 آیات کے بقدر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آگے وہ اپنے بعض اصحاب پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَغْرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا حَيْثُ حَكَمُوا عَلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور ہمیں اپنے بعض اصحاب پر تعجب ہے جنہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ قرات کرنے والوں پر سجدہ سہو واجب قرار دیا ہے، اور پھر سجدہ سہو ضروری قرار دینے کی رائے رکھنے والوں کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے وَقَدْ رَدَّهُ شُرَّاهُ الْمُنِيَةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَلْبِي وَابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِ الْحَلْبِي وَغَيْرَهُمَا بِأَحْسَنِ رَدْ، اور اس بات کی تردید منیت المسلی کے شارحین ابراہیم حلبی اور ابن امیر الحاج الحلبی اور دیگر علماء نے بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہے، اور اس قرات پر سجدہ صاحب کے قائلین کی طرف سے معذرت خواہانہ انداز سے یوں لکھا ہے وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ بِذَلِكْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثِ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے سجدہ صاحب کرنے کا کہا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی، وَلَوْ بَلَغَهُ لَمْ يَتَفَوَّهَ بِهِ، اگر انہیں حدیث پہنچ گئی ہوتی تو وہ ایسا کبھی نہ کہتے۔ پہلے ذکر کی گئی احادیث، آثار صحابہ، اقوال ائمہ، تصریحات فقہاء و محدثین اور علماء احناف کے بیانات سے یہ مسئلہ اب واضح ہو گیا ہے، جس پر مزید کچھ کہنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب تیسری رکعت کے قیام سے فارغ ہو کر حسب سابق رکوع و سجود کریں، اس طرح آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اگر نماز مغرب پڑھ رہے ہیں تو تشہد ثانی کے لیے بیٹھ جائیں، جس کا طریقہ تشہد اول یا قعدہ اولا کی طرح ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آخری تشہد میں تورک کرنا یعنی بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اسے دائیں پنڈلی کے نیچے لانا اور بائیں سورین کے بل بیٹھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، جن کی تفصیل تھوڑا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی وتر پڑھ رہا ہو تو تیسری رکعت میں رکوع جانے سے قبل یا رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں دعائے قنوت کی جاتی ہے، اور نماز وتر چونکہ الگ تھلگ ایک مستقل موضوع ہے لہذا یہاں ہم اس کی تفصیل سے قطع نظر کر رہے ہیں، نماز وتر اور تہجد سے متعلقہ تفصیلات اپنے مقام پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ غرض اس طرح رکوع و سجود، تشہد و درود اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں، لیکن اگر آپ 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت کے سجدوں کے بعد قعدہ کرنے کی بجائے 4th رکعت شروع کر دیں، لیکن سجدوں کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانے کی بجائے ایک مرتبہ لمحہ بھر کے لیے بیٹھیں، جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے،
اور اس کی مشروعیت و سنیت کے بارے میں دوسری رکعت کے مسائل کے ضمن میں قدر تفصیل سے بحث گزر چکی ہے، لہذا یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ کر تعوذ و تسمیہ یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اور نماز ظہر وغیرہ میں کچھ اضافی قراءت بھی جائز ہے، جیسا کہ تیسری رکعت کے ضمن میں تفصیل گزری ہے، اور اس کے بعد رکوع کریں۔ اور یہاں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواتے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حالات، ہنگامی مصائب اور مظالم و مشکلات میں اگر کسی کے لیے پرزور دعا یا بد دعا کرنا ہوتی تو آپ پانچوں ہی فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا یا بد دعا کرتے، اور آپ کے مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہتے تھے۔ ان خاص احالات دعا و بد دعا کے علاوہ عام ایام میں آپ سے قنوت نازلہ ثابت نہیں ہے، اور ان باتوں کا تذکرہ جن احادیث میں ہے ان میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں قانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن یدعو علی رعل و ذکوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کے لیے دعائے قنوت کی جس میں آپ قبیلہ ریل اور ذکوان کے لیے بد دعا کرتے رہے، اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں مروی ہے جس میں عاصم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سألت انس بن مالک عن القنوت، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت نازلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا قد کان القنوت، قنوت تھی۔ قلت، میں نے کہا قبل الرکوع او بعدہ، کیا دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ تو انہوں نے فرمایا قبلہ، رکوع سے پہلے۔ قال فإن فلانا اخبرنی انک قلت بعد الرکوع، مجھے فلاں آدمی نے اطلاع دی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قنوت رکوع کے بعد ہے، تو انہوں نے فرمایا کذبا، اس نے جھوٹ بولا، انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینہ دعائے قنوت مانگی۔ اراہ کان بعث قوما یقال لهم القراء زہاء 70 رجلا الى قوم من المشرکین دون اولئک، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مہینہ بھر آپ نے یہ دعائے قنوت اس لیے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایک قوم کی طرف 70 صحابہ کرام جو قراء حضرات کے نام سے معروف تھے انہیں بھیجا تھا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، اور اس قوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک معاہدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے معاہدہ کو توڑا اور ان 70 صحابہ قراء حضرات کو شہید کر دیا۔ فَقَانَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کے لیے دعائے قنوت اور اس میں ان کے لیے بد دعا مانگی۔ اور ایک تیسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا گیا اقانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کیا آپ نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ان سے کہا گیا کہ رکوع سے پہلے یا بعد؟ تو انہوں نے فرمایا رکوع کے بعد تھوڑا عرصہ۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قنوت کا مقام کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت بیان کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے رکوع سے پہلے اور بعض نے رکوع کے بعد دعائے قنوت کی ہے۔ قیام اللیل مروزی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے مسلسل دعائے قنوت جس نے کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ پہلی رکعت کو پا لیا کریں۔ اور صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے دعائے قنوت ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد قومہ میں ہے، البتہ عام دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں جگہ جائز ہے۔
غرض، جب رکوع سے فارغ ہوں اور عام حالات ہوں، قنوت نازلہ نہ کرنی ہو تو رفع دین کرتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، اور قومہ کے ذکر سے فارغ ہوں تو سیدھے سجدہ چلے جائیں اور دو سجدے کریں، دونوں سجدوں سے فارغ ہوں تو بیٹھ جائیں، اس بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ یا تشہد اخیر کہا جاتا ہے، اور اس قعدہ کی کیفیت تقریباً وہی ہے جو قعدہ اولی یا تشہد اول کے ضمن میں بالتفصیل ذکر کی جا چکی ہے، البتہ پہلے قعدہ کی نسبت اس دوسرے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پہلے میں تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے یا آخری قعدہ میں ایسا نہیں، بلکہ اس میں تورک کرنا مسنون ہے، اور تورک کس انداز سے بیٹھنے کو کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل کا ذکر کر دینا بھی مناسب لگتا ہے۔ چنانچہ تورک کے بارے میں واردہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں تورک کے تین طریقے ذکر کیے ہیں اور تینوں کو احادیث نبویہ سے ثابت کیا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ اس حدیث میں ہے جو کہ صحیح بخاری، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان باب سنت الجلوس فی التشہد میں وہ بیان کرتے ہیں، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، جب آپ دو رکعتوں کے بعد قعدہ کے لیے بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور دائیں کو کھڑے رکھا۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور جب آپ آخری قعدہ کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے آگے گزار لیا اور دائیں کو کھڑے رکھا اور اپنے سرین کے بل بیٹھے۔ جبکہ تورک کا دوسرا طریقہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، جو کہ ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، سنن کبریٰ بیہقی، دارمی اور مسند امام احمد میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں ان صحابہ کی تعداد 10 مذکور ہوئی ہے جنہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اس حدیث میں ہے، حتی اذا کانت السیدۃ اللاتی فیہ التسلیم اخر رجلہ الیسرا وقعد متورکا علی شقہ الایسر، اور معنی اس کا بھی وہی ہے، جبکہ ابو داود کی ایک روایت میں ہے، واذا قعد فی الرکعتین قعد علی بطن قدمہ الیسرا، جب آپ پہلے قعدہ کے لیے بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اس کے اوپر بیٹھے۔ وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو کھڑے رکھا۔ وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب آپ نے آخری قعدہ کیا تو آپ اپنے سرین کے بل بیٹھے اور اپنے دونوں قدموں کو دائیں طرف نکال دیا۔ اور تورک کا تیسرا طریقہ صحیح مسلم، ابو داود، نسائی اور بعض دیگر کتب میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل قدمہ الیسرا بین فخذہ وساقہ ویفرش قدمہ الیمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان رکھ لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔ ان تینوں طرح کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احتمال تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تورک تو ایک ہی طرح کا ہو، لیکن بعض راویوں کے اختلاف بیان کی وجہ سے یہ تین طرح کا ہو گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک طرح بیٹھتے ہوں اور کبھی دوسری طرح اور کبھی تیسری طرح،
اور اسی بات کو پھر انہوں نے اظہر یعنی راجہ تر اور صحیح تر قرار دیا ہے، جبکہ ان تینوں میں سے معروف طریقہ وہی ہے جو صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب کے حوالہ سے ہم نے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ امام احمد، مالک اور شافعی رحمہم اللہ سمیت جمہور اہل علم اس تورک کی مشروعیت بلکہ سنیت کے قائل ہیں، البتہ جزئیات میں ان کے مابین کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مثلا مالکیہ پہلے اور آخری دونوں ہی قادوں میں تورک کو افضل سمجھتے ہیں، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو موطا امام مالک میں ہے، اس میں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ان القاسم ابن محمد اراہم الجلوس فی التشہد، کہ قاسم بن محمد نے ہمیں تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، فنصب رجلہ الیمنا وسنا رجلہ الیسرا، انہوں نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیا اور بائیں کو بچھا لیا، وجلس علی ورکہ الایسر، اور اپنے بائیں سرین کے بل بیٹھے، ولم یجلس علی قدمہ، اور اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھے۔ پھر فرمایا ارانی ھذا عبداللہ ابن عمر وحدثنی ان اباہ کان یفعل ذلک، کہ مجھے یہ طریقہ عبداللہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ طریقہ میرے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا تھا۔ لیکن یہ حدیث ان کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنن نسائی میں ایک دوسرا انداز بھی مروی ہے، چنانچہ وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں من سنت الصلاۃ ان ینصب الیمنا ویجلس علی الیسرا، نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں کے اوپر بیٹھا جائے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ خاص موطا امام مالک میں جہاں پہلی حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، وہیں اور اس سے بھی ایک نمبر پہلے ایک دوسری حدیث بھی ہے جو کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں بھی ہے، اس میں ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نماز کے قعدہ میں چوکڑی مار کر بیٹھے دیکھتے تھے، انہوں نے خود بھی ایسے ہی کیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنا وتثنی رجلک الیسرا، نماز میں سنت یہ ہے کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں کو بچھاؤ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا انک تفعل ذلک، آپ تو چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان رجلی لا تحملانی، بیماری کی وجہ سے میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں سکتے۔ اس حدیث میں بھی اگرچہ پاؤں پر بیٹھنے کی صراحت تو نہیں، البتہ احتمال ضرور ہے، کیونکہ اس میں تورک کی بھی تو صراحت نہیں ہے، وہ بھی تو اگلی حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہر دو قعدوں میں تورک پر استدلال اس لیے بھی صحیح نہیں، کیونکہ خود موطا امام مالک میں ہی حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے مروی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کا وہ انداز تورک تشہد اخیر میں تھا۔ اور اگر اس بات سے قطع نظر کر لی جائے تب بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دو طرح کی احادیث مروی ہیں، افتراش والی بھی اور تورک والی بھی، اور جب ان دو طرح کی حدیثوں میں تعارض ہے تو ان کے مابین جمع و تطبیق اور موافقت و مطابقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موطا کی تورک والی حدیث کو تشہد اخیر پر اور اس دوسری اور نسائی والی حدیث کو تشہد اول پر محمول کیا جائے، تاکہ ان کے مابین واقع تعارض ختم ہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پہلے اور آخری ہر تشہد میں تورک کسی صحیح اور غیر معارض دلیل سے ثابت نہیں ہے، دو طرح کی حدیثیں ہیں اور ان میں الگ الگ انداز مذکور ہیں، لہذا ایک قسم کو پہلے انداز پر اور دوسری قسم کو دوسرے انداز پر محمول کرنا ضروری ہے۔ اور انداز قعدہ کے معاملہ میں حنابلہ اور شافعیہ ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ شافعیہ ہر آخری قعدہ میں تورک کو سنت اور افضل قرار دیتے ہیں، وہ چار رکعتوں والی ہو، تین والی ہو یا دو رکعتوں والی، لیکن حنابلہ کے نزدیک دو رکعتوں والی نماز کے قعدہ میں تورک نہیں ہے، البتہ تین اور چار رکعتوں والی نماز کے آخری قعدہ میں ہے۔ اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں ہے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ اور وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ. ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے پہلے قعدہ کا انداز بتانے کے بعد اس طرح کہا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دو تشہدوں والی نماز کے تشہد ثانی میں ہی ہے، نہ کہ صرف دو رکعتوں والی نماز کے تشہد اخیر میں. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب زاد المعاد میں اسی رائے پر ساد کیا ہے اور اسے ہی ترجیح دی ہے کہ دو رکعتوں والی نماز کے قعدہ میں تورک نہ کیا جائے، اور یہ تورک بعض حکمتوں کی بنا پر مشروع کیا گیا ہے. چنانچہ دو تشہدوں والی نماز کے پہلے اور دوسرے تشہد میں افتراش و تورک کے دو الگ الگ انداز اس لیے ہیں کہ باہر سے آنے والے کو نمازیوں کے انداز کو دیکھ کر معلوم ہو سکے کہ یہ پہلا قعدہ ہے یا دوسرا، جبکہ ایک ہی قعدے والی نماز میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے حنابلہ کے یہاں اس میں تورک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ علت و حکمت یا ایک سبب ہے جس کی کوئی صریح دلیل نہیں، یہی وجہ ہے کہ شافعیہ کے یہاں اس کی علت ایک دوسری چیز ہے. ان کے نزدیک تورک کی حکمت و علت تطویل تشہد ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا السنۃ ان یجلس کل الجلسات مفترشا الا التی یعقبها السلام. سنت یہ ہے کہ نماز میں ہر موقع پر پاؤں بچھا کر اس کے اوپر ہی بیٹھا جائے سوائے اس قعدہ کے جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. فلو کان مسبوقا وجلس امامه متورکا جلس المسبوق مفترشا. اگر کوئی آدمی بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہوا ہو اور امام نے تورک کیا ہو تو بعد میں آ کر شامل ہونے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ایک پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے. لِأَنَّ جُلُوسُهُ لَا يَعْقِبُهُ بِسَلَامٍ، کیونکہ اس کے بیٹھنے کے بعد سلام پھیرنے کا ابھی موقع نہیں ہے. اور فقہ شافعیہ کے نزدیک ہر نماز کے آخری اس قعدہ میں تورک ہے کہ جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، وہ چاہے دو رکعتوں والی نماز ہو جیسے نماز فجر و جمعہ یا عام نوافل، یا چاہے تین رکعتوں والی نماز ہو جیسے نماز مغرب، اور چاہے چار رکعتوں والی نماز ہو جیسے نماز ظہر و عصر اور نماز عشاء. ایک قعدہ والی نماز کے ایک ہی قعدہ میں بھی تورک ہوگا اور دو قعدوں والی نماز کے دوسرے یا آخری قعدہ میں بھی تورک ہی ہوگا. اور شافعیہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں سلام کے ساتھ والے یا آخری رکعت والے قعدہ میں تورک کا ذکر آیا ہے، جو تورک کے پہلے طریقہ کے ضمن میں صحیح بخاری، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کے حوالے سے ہم ذکر کرائے ہیں. اس میں صحابہ کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں کے بعد پہلے قعدہ کے لیے بیٹھے تو آپ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور ایک روایت میں ہے حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَى الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّسْلِيمُ، اور ایک تیسری رکعت میں ہے الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةُ الصَّلَاةِ، کہ جب آپ نماز کے آخری قعدہ کے لیے بیٹھے قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے آگے گزار لیا اور دائیں پاؤں کو کھڑے رکھا اور اپنے سورین کے بل بیٹھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کے دوران فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث میں امام شافعی اور ان کے موافقین کے لیے ایک قوی دلیل پائی جاتی ہے کہ پہلے قعدہ میں بیٹھنے کا انداز آخری یا دوسرے قعدہ سے مختلف ہے، اور آگے ان دونوں قعدوں میں بیٹھنے کے دو الگ الگ انداز ہونے کی حکمتیں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اسی حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ فجر و جمعہ کا قعدہ بھی دوسری نمازوں کے قعدہ ثانیہ کی طرح ہی ہے،
کیونکہ حدیث کے الفاظ فی الرکعت الاخیرہ اور دوسری حدیث کے الفاظ حتی اذا کانت السجدہ التی یکون فیہ التسلیم اس بات پر شاہد ہیں، اور یہ الفاظ عام ہیں نماز چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور اس استدلال کو نقل کر کے علامہ عبید اللہ رحمانی نے المرآت شرح مشکات میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک یہ استدلال سخت محل نظر ہے جو کسی صاحب فکر و تعمل سے مخفی نہیں۔ البتہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی شرح جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ امام شافعی اور ان کے موافقین کا مسلک ہی میرے نزدیک راجح تر ہے، اور شافعیہ کی اس دلیل یعنی حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احناف میں سے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اسے امام تہاوی نے ضعیف قرار دیا ہے، یا پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سنی پر محمول کیا جائے گا، جبکہ یہ دونوں باتیں ہی صحیح نہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ اس حدیث میں وارد تورک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سنی یا عذر پر محمول کیا جائے گا، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کے فقہاء احناف کی طرف سے جلسہ استراحت والی حدیث جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قبر سنی یا بڑھاپے اور عذر پر محمول کی جائے گی، حالانکہ یہ وہاں صحیح ہے نہ یہاں ہی درست۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ والی حدیث میں وارد تورک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا طریقہ بتا رہے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت و ہمیشگی کی تھی، اور پھر ان کی بتائی ہوئی نماز پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے موافقت کی تھی، اور انہوں نے تورک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا، اور اعتبار تو عمومی الفاظ کا ہی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اور کبار علماء احناف میں سے ہی علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے احناف کا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں وارد تورک کو عذر اور بیان جواز پر محمول کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو محتاج دلیل ہے، اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی تورک والی حدیث کے بارے میں جو دوسری بات کہی گئی ہے کہ اس حدیث کو امام تہاوی نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ بات بھی ناقابل التفات ہے۔ صحیح بخاری شریف کی احادیث مسندہ کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، اور امام تہاوی اور انہی کی مطابعت میں ابن القطان نے جو اس کی سند کو غیر متصل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کا تفصیلی رد حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کیا ہے، جس کی تفصیل فتح الباری جلد دوم صفحہ 307 اور 8 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اور علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے التالیق الممجد میں بھی امام تہاوی کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا رد کرنے کے لیے امام بیہقی رحمہ اللہ اور دوسرے اہل علم نے جس قدر لکھ دیا ہے اس پر کسی اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور دور حاضر کے کبار محدثین میں سے علامہ عبید اللہ رحمانی نے اس حدیث پر وارد اعتراضات کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے جو المرآت شرح مشکات جلد دوم صفحہ 308 سے لے کر 312 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور علماء احناف امام سفیان ثوری اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کے نزدیک بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہی افضل ہے، وہ قعدہ اولی ہو یا قعدہ ثانیہ، اور ان کا استدلال جن احادیث سے ہے ان میں سے پہلی حدیث تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن سعید بن منصور اور معانی الآثار تہاوی میں مروی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں فلما جلس یعنی للتشہد افترش رجلہ الیسرى ووضع یدہ الیسرى یعنی علی فخذہ الیسرى ونصب رجلہ الیمنى، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، ونصب رجلہ الیمنا، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑے رکھا۔ اس حدیث میں تو واقعی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں کو کھڑے رکھا، لیکن یہ حالت کس قعدہ میں تھی اس کا ذکر نہیں ہے، نہ پہلے کا ذکر ہے نہ دوسرے کا، تو گویا یہ ایک مطلق حدیث ہے، جبکہ حضرت ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بخاری اور دیگر کتب میں جو وارد حدیث ہے وہ مقید ہے، اس میں پہلے قعدہ اور دوسرے قعدہ کا باقاعدہ تذکرہ اور دونوں میں الگ الگ انداز سے بیٹھنے کا ذکر وارد ہوا ہے، لہذا حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی اس مطلق حدیث کو حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ والی مقید حدیث پر محمول کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس میں قعدہ اولا کا ذکر وارد ہوا ہے، اور اس بات کی تائید سنن نسائی میں وارد حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ جب آپ پہلے قعدہ کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں کو کھڑے رکھا۔ ان الفاظ سے واضح ہو گیا کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ والی حدیث سے مراد پہلا قعدہ ہے، نہ کہ دونوں قعدے، اور اسی طرح دونوں طرح کی حدیثیں یکجا معمول میں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے مابین مطابقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ یہاں ضروری بھی ہے تاکہ ان کے مابین پیدا ہونے والا تعارض ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں مروی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے ان الفاظ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جن میں وہ فرماتی ہیں، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے، وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے تھے، وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ شیطانی طریقہ سے بیٹھنے سے روکتے تھے۔ علامہ ابن ترکمانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بھی دونوں ہی قعدوں میں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنے کی افضلیت پر استدلال کیا ہے، جبکہ اس حدیث میں وارد اطلاق سے تو واقعی اسی بات کا پتہ چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں تورک کا طریقہ وارد ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے بظاہر دونوں ہی قعدوں میں افتراش کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے میں ان دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس حدیث کو تشہد اول یا قعدہ اولا پر محمول کیا جائے اور ان دونوں حدیثوں کو یک جا اور بیک وقت قابل عمل بنانے کے لیے یہ ضروری بھی ہے، تاکہ کسی ایک صحیح حدیث کو بلا وجہ ترک کرنے کا ارتکاب کرنے کی نوبت نہ آنے پائے، جبکہ یہاں نسخ کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصول حدیث کی روح سے بھی اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب میں موجود ہے، جس میں تورک کے ثبوت کے لیے ایک نص صریح پائی جاتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی حدیث تورک کی نفی میں نص نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ظاہر تورک کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اور ایسی صورت میں اصولی قاعدہ یہ ہے النص مقدم علی الظاہر عند التعارض، جب دو حدیثوں میں تعارض آ جائے تو ان میں سے نص والی حدیث ظاہری مفہوم والی حدیث پر مقدم ہوگی، لہذا ان دونوں حدیثوں میں سے تورک کے اثبات والی نص تورک کی نفی کرنے والے ظاہری مفہوم سے مقدم ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ افتراش والی یہ حدیث مبہم ہے اور تورک والی حدیث جو حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ مفصل ہے، فَلْيُحْمَلِ الْمُبْحَمُ عَلَى الْمُفَصَّلِ، تو مبہم کو مفصل پر محمول کیا جائے گا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تورک اور افتراش کے بارے میں احادیث مطلق ہیں، جبکہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ایک قید پائی جاتی ہے کہ پہلے قعدہ میں افتراش اور دوسرے یا آخری قعدہ میں تورک کیا، فَوَجَبَ حمل ذلک المجمل علیہ، تو ان مبہم احادیث کو اس مفصل حدیث پر محمول کرنا واجب ہو گیا، اور افتراس کی افضلیت پر سنن نسائی میں مروی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں: من سنت الصلاۃ ان تنصب القدم الیمنى و استقباله باصابعه القبلہ، نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رو رکھیں، والجلوس علی الیسرى، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں۔ اور یہ حدیث بھی اس مسئلہ میں دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ہم مالکیہ کی دلیل اور اس کے جواب کے ضمن میں بھی ذکر کر آئے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری حدیث موطا امام مالک میں بھی مروی ہے، جس میں تورک کا ذکر یوں آیا ہے کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے لوگوں کو نماز پڑھتے وقت قعدہ کا طریقہ دکھایا، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، انہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑے رکھا اور بائیں کو بچھا لیا، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، اور اپنے بائیں سورین کے بل بیٹھ گئے، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ، اور وہ اپنے پاؤں پر نہیں بیٹھے۔ تو گویا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ان دو طرح کی احادیث میں باہم اختلاف یا تعارض پایا جاتا ہے، لہذا اس اختلاف و تعارض کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سنن نسائی والی حدیث کو قعدہ اولا پر اور موطا امام مالک والی حدیث کو قعدہ ثانیہ پر محمول کیا جائے، لہذا دونوں قعدوں میں ہی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنے کی افضلیت اس حدیث سے بھی ثابت نہ ہوئی، کیونکہ یہ اور اس موضوع کی دوسری احادیث اپنے موضوع میں مبہم ہیں، جبکہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث مفصل ہے۔ فَلْيُحْمَلِ الْمُبْهَمُ عَلَى الْمُفَصَّلِ والا قاعدہ معروف ہے کہ مبہم حدیث کو مفصل پر محمول کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کبار علماء احناف میں سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا منصفانہ فیصلہ بھی سنتے جائیے، چنانچہ وہ التعلیق الممجد علی موطا امام محمد میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے تورک کو ضعیف کہنے کا رد کرنے کے بعد لکھتے ہیں: قاسم بن قتلوبغہ نے اپنے رسالہ الاسوس فی کیفیت الجلوس میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے مسلک افتراش کا ثبوت کئی احادیث میں ہے، اور پھر آگے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث، اسی طرح سنن سعید بن منصور اور مان الاثار تہاوی میں مروی حدیث وائل رضی اللہ عنہ، ابو داود و مسند احمد میں مروی اچھی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے عرابی کے واقعہ والی حدیث، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث جو کہ قاسم نے اپنے رسالہ میں نقل کی ہیں، اور ہم بھی ان میں سے بعض آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ذہین و فتین آدمی سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہ روایات اور انہی جیسی دوسری روایات ہمارے مذہب پر صراحت کے ساتھ دلالت نہیں کرتی، بلکہ ان میں دوسرا احتمال بھی پایا جاتا ہے، اور جو کوئی صریح دال ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہر قعدہ کے لیے ہے، جیسا کہ ہمارے احناف کا دعویٰ ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کے سنت ہونے کا پتہ دینے والی کوئی ایک بھی سری حدیث نہیں پائی جاتی، جبکہ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ والی حدیث مفصل ہے، لہذا مبہم کو مفصل پر محمول کیا جانا ضروری ہے۔ غرض نہ تو دونوں قعدوں میں تورک صحیح و شریح اور غیر معارض دلیل سے ثابت ہے، اور نہ ہی افتراش، بلکہ قعدہ اولا میں افتراش اور قعدہ ثانیہ یا اخیرہ میں تورک مسنون اور افضل ہے، اسے ہی کبار محدثین کرام نے ترجیح دی ہے۔ اب رہا حنابلہ اور شافعیہ کا جزوی فرق، تو ان میں وہ اختلاف رائے صرف سبب و علت یا حکمت کی بنا پر ہے جو کہ ذکر کی جا چکی ہیں، اور ان میں سے بھی بعض کبار محدثین کرام نے امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اور بعض دیگر کبار محدثین اور فقہا نے امام شافعی رحمہ اللہ والے مسلک کو ترجیح دی ہے کہ نماز ایک قعدے والی ہو یا دو قعدوں والی، سلام سے پہلے والے قعدہ میں تورک کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر نماز کے سلام سے پہلے قعدہ میں تورک یا پھر صرف تین اور چار رکعتوں والی نماز کے دوسرے قعدہ میں تورک، یہ محض افضلیت و ارجحیت میں اختلاف ہے، جواز و عدم جواز میں نہیں، حتیٰ کہ ہر دو میں افتراش یا ہر دو قعدوں میں ہی تورک والے مسالک پر تان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی طرح بیٹھیں افتراش کے انداز سے یا تورک کے انداز سے نماز تو بہرحال صحیح ہو جائے گی، اگرچہ عذر و دلیل قوی تر مسلک کو اپنانا ہی افضل اور اولا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر تفصیلات کا تعلق بائیں پاؤں کی کیفیت سے ہے، جبکہ دایاں پاؤں ہر دو صورتوں میں ہی کھڑا رہتا ہے، چاہے افتراش کریں یا تورک۔ البتہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تورک کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے کی بجائے دائیں جانب بچھا لیتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم و ابی عوانہ، سنن ابو داؤد نسائی اور سنن دارقطنی کے حوالہ سے تورک کے تیسرے طریقہ کے ضمن میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ذکر کی جا چکی ہے، جس میں ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ جعل قدمہ الیسرى بین فخذہ وساقہ وفرش قدمہ الیمنى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا قعدہ فرماتے تو اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی اور ران کے درمیان رکھتے اور دائیں پاؤں کو بچھا لیتے، اور اسی بات کی طرف اشارہ سنن ابی داؤد و بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے بھی ملتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں: فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ۔ جب آپ چوتھی رکعت کے لیے قعدہ کرتے تو اپنے بائیں سرین کے بل بیٹھتے اور اپنے قدموں کو ایک جانب نکال لیتے، اور دونوں پاؤں کو ایک یعنی دائیں جانب نکالنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دائیں پاؤں کو بھی دائیں جانب کچھ بچھا سا دیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے: اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ تورک کے وقت دائیں پاؤں کو کھڑے رکھنا سنت ہے، جس پر صحیح بخاری اور دیگر کتب کی احادیث شاہد ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ والی اس حدیث سے دائیں پاؤں کو بچھانے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات کچھ مشکل الفہم ہے۔ اور پھر قاضی ایاز رحمہ اللہ کے حوالے سے فقیہ ابو محمد الخشنی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں بائیں پاؤں کو بچھانے کی بات ہے، نہ کہ دائیں کو۔ اور پھر قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اس قول کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھانے کا الگ سے اس حدیث میں ذکر موجود ہے، لہذا یہ توجیہ تو صحیح نہیں، البتہ یہ کہنا شاید صحیح ہو کہ حدیث میں الفاظ تو دائیں کو بچھانے کے ہی ہیں، لیکن اس کا معنی پوری طرح بچھا دینا نہیں، بلکہ دائیں پاؤں کو بالکل کھڑے رکھنے کی بجائے تھوڑا سا دائیں جانب نکال دینا ہو، کیونکہ غالب احوال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے رکھتے اور انگلیوں کو قبلہ رو کھلا رکھتے، لیکن اس مرتبہ آپ نے ایسا کرنے کی بجائے دائیں پاؤں کو تھوڑا سا دائیں جانب نکال دیا ہو۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی اس تاویل و تشریح پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہی قول مختار قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ کا ایسے کرنا اس بات کے بیان جواز کے لیے بھی ممکن ہے کہ دائیں پاؤں کی انگلیوں کو اگرچہ زمین پر کھڑے رکھنا ہی مستحب ہے، لیکن کبھی کبھی اسے ترک کر کے انہیں دائیں طرف نکال لینا بھی جائز ہے۔ اور اس تاویل کے نظائر بھی بکثرت ہیں، خصوصاً مسائل و احکام نماز میں۔ اور صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں وارد ایک صحیح و ثابت حدیث میں دائیں پاؤں کو بچھانے کے جو الفاظ آئے ہیں انہیں غلط ثابت کرنے یا غلط ماننے سے بدرجہ بہتر یہ ہے کہ اس تاویل کو اپنا لیا جائے۔ اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے یا دائیں طرف کچھ نکال دینے میں سے جو انداز بھی اختیار کر لیا جائے جائز اور حسن ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں بھی وایہما فعلا فحسن کہہ کر اسی بات پر صاد کیا ہے۔ البتہ پاؤں بچھانے والی کیفیت کے بارے میں چونکہ علماء کو اختلاف ہے، لہذا اسے جائز سمجھ کر محض کبھی کبھار بوقت ضرورت اپنایا جائے۔ اور شیخ البانی نے بھی صفت و صلاۃ النبی میں وربما فرشہ احیانا کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ دائیں پاؤں کو بچھانا کبھی کبھار ہونا چاہیے، اور پاؤں کو کھڑا کرنا چونکہ بکثرت احادیث میں وارد ہوا ہے لہذا عمومی معمول اسے ہی بنانا چاہیے اور یہی افضل ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔